بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر ایک تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات.
حج کمیٹیوں کے ارکان سے قائد انقلاب اسلامی کے خطاب. امریکہ میں آزادی بیان کی حدود اور پابندیاں. حکومت ہندوستان کی معاشی اصلاحات کی پالیسیاں. افغانستان میں امریکہ کے مجرمانہ اقدامات میں اضافہ. جنرل اسمبلی کے اجلاس سے صدر احمدی نژاد کا خطاب.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ادارہ حج کے عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقات میں فرمایا کہ اس سال کا حج گزشتہ برسوں کے حج سے الگ ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سال حج کا موقع پیغمبر اسلام کے مقدس وجود کے محور پر امت اسلامیہ کے اتحاد کی خوبصورت تصویر اور سامراجی مہا سے مسلمانوں کی نفرت کا مظہر و آئینہ ہونا چاہیے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حج بیت اللہ الحرام کا وقت قریب آنے کی مناسبت سے اپنے غیر معمولی خطاب میں اس سال کے حج بیت اللہ الحرام کو خاص مقام اور گزشتہ برسوں کی نسبت بالکل الگ نوعیت کا حامل قرار دیا ہے. آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ حج بیت اللہ الحرام میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی بدولت مسلمانوں میں عظیم اتحاد اور استکباری محاذ سے مسلمانوں کی نفرت و بیزاری کا پورا جلوہ نظر آنا چاہیے, اور برات از مشرقین کا حقیقی مطلب ہی یہی ہے. قائد انقلاب اسلامی نے حج بیت اللہ الحرام کے منتظمین سے اپنے خطاب میں حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استکباری محاذ کی گہری دشمنی اور بغض کا آئینہ دار قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ اس بڑی اہانت کے سلسلے میں مغربی سیاستدانوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ دشمنانہ موقف سے بالکل مختلف نہیں ہے. امریکہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی پر مبنی فلم اور پھر فرانس کے ایک جریدے میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا ایک نتیجہ مسلمانہ نے عالم میں اتحاد و یکجہتی کی شکل میں برآمد ہوا ہے. یورپ و امریکہ یہ تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ حضور ختمی مرتبت کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی سے بعض یورپی ملکوں اور امریکہ کے خلاف مسلمانوں کا اس حد تک غم و غصہ بھڑک اٹھے گا کہ وہ دنیا کے مختلف اور خاص طور سے اسلامی ملکوں میں اپنے سفارت خانے اور قونصل خانے بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. امریکی توہین آمیز فلم کے بعد فرانس کے ایک جریدے نے توہین آمیز خاکے شائع کیے. مغربی معاشروں میں یہ اسلام دشمنی سے بغض و کینے کی ترجمانی ہے. مغربی حکومتیں اس قسم کے اہانت آمیز اقدامات کا خاتمہ کرانے کے بجائے آزادی بیان کے تناظر میں ان کا جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, جبکہ وہ مسلمانوں سے پرامن رہنے کی اپیلیں بھی کر رہی ہیں. گزشتہ ایک عشرے کے دوران مغرب میں اسلام مخالف کارروائیوں کے عمل پر نظر ڈالنے سے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے مغربی حکومتوں کی منصوبہ بندی کا بخوبی پتہ چلتا ہے. سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد مغرب میں اسلام مخالفین نے اسلام سے ہراساں کرنے کی اصطلاح کو اپنے پروپیگنڈے کے عمل سے خارج کر کے اسے علمی اور ثقافتی اصطلاح کی بنیاد بنانے کی بھی کوشش کی, اور سن 1992 میں ساموئل ہین ٹینگٹنگ کی جانب سے تہذیبوں کے درمیان ٹکراؤ کا نظریہ پیش کیا گیا, جس نے صراحت کے ساتھ کہا کہ تہذیبوں کے درمیان کھینچی ہوئی لائنیں مستقبل میں تہذیبوں کے درمیان ہونے والی جنگ کی سرحدیں ہیں, اور اسلامی تہذیب و تمدن مغربی تہذیب و تمدن کے لیے سب سے بڑا خطرہ شمار ہوگا. در حقیقت امریکہ میں فیصلہ ساز مراکز میں اس قسم کے نظریات کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عالم اسلام کی سرحدیں دنیا مغرب کے لیے خطرے کی سرحدیں ہیں, اور اسلام و فوبیا کی اصطلاح کے ساتھ ساتھ یورپ و امریکہ میں اسلام کے مقابلے کو اپنے اور تسلط پسندانہ نظام سے وابستہ ذرائع ابلاغ کے ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا. اسلام اور اس کی انسان ساز تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کرنا اور اسلام سے ہراساں کرنا اس کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی میں سے ایک ہے, اور یہ زہریلا پروپیگنڈا مغربی رائے عامہ میں اسلام کے بارے میں غیر حقیقی اور نادرست تصورات پیدا کرنے کا باعث بنتا رہا ہے۔ مغرب کی عوام فریبانہ تشہیراتی لہر سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام ایک تشدد پسند، انتہا پسندی کی ترویج، سائنس و ٹیکنالوجی کا مخالف اور دہشت گردی پھیلانے والا دین ہے، اور دین اسلام کے قوانین انسانی حقوق کے سراسر منافی ہیں۔ یہاں تک کہ مغرب میں اسلامی مقدسات کی اہانت بھی اسلام کا چہرہ تشدد پسند ظاہر کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ حج بیت اللہ الحرام کے منتظمین سے اپنے خطاب میں رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے ایسے ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو دین اسلام اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مغرب کی گہری دشمنی کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور ختمی مرتبت کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی اور اس سلسلے میں استکباری حکام کے مواقف نے ان کی حقیقی ماہیت اور حق و باطل کے مقابلے کے حقیقی محور کو برملا کر دیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ مستکبرین کی دشمنی دین اسلام کے اصول اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس سے ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے اسلامی ملکوں، یہاں تک کہ یورپ و امریکہ میں مسلمانوں کے شدید احتجاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالم اسلام سے اظہار عقیدت کا جلوہ اور دشمنوں سے اظہار نفرت کا جوش و جذبہ ایک ایسا عجیب اور اہم عمل ہے جو مسلمانوں کی عظیم تحریک کی توانائی کو بخوبی نمایاں کرتا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے حج بیت اللہ الحرام میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی بدولت مسلمانوں میں عظیم اتحاد کے جلوے اور استکباری محاذ سے مسلمانوں کی نفرت و بیزاری کے جوش و جذبے کو بہت زیادہ اہم بتایا، اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ برات از مشرکین یعنی مشرکین سے نفرت و بیزاری کے عمل میں تمام مسلمانوں کو اس طرح کا احساس کرنا ہوگا کہ وہ ایک دشمن کے مقابلے میں ہیں، اور یہی احساس ان میں جوش و جذبہ پیدا کر رہا ہے۔
ناظرین، امریکی صدر باراک اوباما نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ وہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن امریکہ کے صدر کی حیثیت سے آزادی اظہار خیال کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اظہار خیال کی آزادی کی امریکہ میں کیا حقیقت ہے؟ ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسلامی مقدسات کی توہین کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے صدر جمہوریہ کی حیثیت سے وہ ملک میں آزادی اظہار میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ان کا اشارہ امریکہ میں بنائی جانے والی توہین آمیز فلم کی طرف تھا، جس پر حالیہ دو ہفتوں کے دوران پورے عالم اسلام میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس فلم کے بنانے والوں نے خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے پیشوا کی شان میں ایسی بدترین توہین کا ارتکاب کیا ہے جس میں غیر مسلم رہنماؤں کو بھی رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسی کھلی توہین کے باوجود امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں آزادی اظہار کے عمل کو محدود نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر کے اس بیان سے یہ بات صاف محسوس کی جا سکتی ہے کہ مغرب میں آزادی اظہار کا قانون صرف اسی وقت کام میں لایا جاتا ہے جب مسلمانوں کی توہین اور تذلیل کی جاتی ہے۔ بصورت دیگر توہین کرنے اور تہمت لگانے والوں کے خلاف نہ جانے کون کون سے قوانین اور دفعات لگائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ میں کوئی شہری کسی دوسرے شہری کے گھر کے سامنے جا کے فحش کلامی اور الزام تراشی کرے تو عدالت اس کے خلاف حد کی عزت کا مقدمہ چلاتی ہے۔ بعض صورتوں میں تو بغیر مدعی خاص کے پراسیکیوٹر از خود نوٹس کے تحت نقض امن کے قوانین کو کام میں لاتے ہوئے توہین کرنے والے کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ علاوہ ازیں امریکہ میں جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے والوں کے خلاف کارروائی کو آزادی اظہار کے منافی قرار دیا جا رہا ہے، اسامہ بن لادن کی تعریف میں بنائی جانے والی فلم پر یقیناً سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آئے گا، اور امریکی حکام یہ کہتے دکھائی دیں گے کہ امریکی سیکیورٹی خطرے میں ہے اور فلم بنانے والوں کو گوانتانامو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ حتیٰ اسامہ بن لادن کی حمایت میں بننے والی فلم تو دور کی بات ہے، اس سے کمتر کی بات بھی قابل گرفت ہوگی۔ مثال کے طور پر گزشتہ ایک عشرے کے دوران امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق عام شہریوں کے لاکھوں ٹیلی فون کالیں عدالت کی اجازت کے بغیر سنی گئیں، اور یہاں تک کہ ملک کی عوامی لائبریریوں سے مطالعے کے لیے لی جانے والی کتابوں کی فہرست تک سیکیورٹی اہلکاروں تک پہنچائی گئی، لیکن ان میں سے کسی بات سے آزادی اظہار کے قانون کے خلاف عارضی نہیں ہوئی، کیونکہ امریکی حکام اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ اقدامات ملک کی سیکیورٹی اور شہریوں کے جان مال کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ مذکورہ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں ایک عام شہری کی توہین کی سزا مقرر ہے، لیکن 10 ملین امریکی مسلمانوں سمیت دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ انسانوں کی توہین اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا آزادی اظہار کے تحت جائز اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ایسی حالت میں ہو رہا ہے جب آدھے سے زیادہ یورپی ملکوں میں جرمن نازی کیمپوں میں یہودیوں کے قتل عام کے واقعے کے بارے میں صرف شک کا اظہار کرنا بھی قابل سزا جرم ہے، اور ایسا کرنے والوں کو ملازمت سے محروم اور جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے۔ لیکن اسلام کی محترم اور پاکیزہ ہستیوں کی شان میں توہین آمیز کارٹون بنانے اور اسے شائع کرنے والے آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔
ناظرین، حکومت ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی معاشی اصلاحات کے لیے اقدام کیا جائے گا۔ ہندوستان کے وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ معاشی اصلاحات کا آغاز حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی میں کمی سے ہوگا۔ ملاحظہ فرمائی اس سلسلے میں ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار قمر آغا کا تبصرہ۔
دیکھیں، یہ بہت پہلے سے ان کا وعدہ تھا کہ یہ سیکنڈ جو چینل کے وہ ہیں ریفارمز، ان کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اس وقت ہندوستان کی جو اکنامی ہے وہ کافی حد تک فورن ایکسچینج پہ منحصر ہے، اور ہندوستان چاہتا یہ ہے کہ یہ گلوبل انڈسٹریل ہب بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انویسٹمنٹ باہر سے آئے۔ انویسٹمنٹ بھی آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی آتی ہے، اور دونوں چیزوں کی یہاں بہت ضرورت ہے۔ باہر کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو یہاں سستا لیبر ملتا ہے، ہندوستان میں بہت ہی ہائیلی ٹیکنیکل اور لیبر موجود ہے جس کی کاسٹ بھی بہت کم ہے، تو دونوں کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ چائنیز نے بھی پہلے کیا تھا، ابھی بھی کر رہے ہیں، یہ وہی ماڈل ہے جو ہندوستان میں بھی اسی طریقے سے یہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ سیکنڈری ریفارمز تھے جو کہ ریٹیل سیکٹر میں تھے، تو یہاں کے جو اسٹیبلش بزنس مین ہیں، جو ریٹیلرز ہیں، ان کو اس بات سے کافی ناراضگی ہے، وہ اس کے خلاف ہیں۔ پھر یہاں کے بائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی، جو کہ لبرلائزیشن گلوبلائزیشن کے سخت خلاف ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن قریب ہے، سال ڈیڑھ سال کے اندر ہونا ہے، تو بہت سی پولیٹیکل پارٹیز اس کو اس لیے اپوز کر رہی ہیں کہ اگر ریٹیل میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کسانوں پہ اثر پڑے، تو لہٰذا ان کا بھی اپوزیشن ہے۔ لیکن ان پرنسپل زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز ریفارمز کے خلاف ہندوستان میں ہے نہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، یہ بہت مشکل سچویشن میں ہم لوگ آ چکے ہیں۔ ایک تو فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کافی ڈیفیسٹ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں تیل کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا تھا، گیس میں بھی، نیچرل گیس کی بھی پرائسز بڑھی تھیں، اور جس کی وجہ سے یہ بہت دنوں سے ڈیو ہے۔ اور ہندوستان پہ کافی باہر کی بڑے ملکوں کا بھی یہ پریشر ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے، آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کیجیے۔ اور ان کو بھی یہاں بھی اس بات کا انڈسٹریلسٹ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کم نہیں ہوگا تو لگاتار انفلیشن، قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان سب کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈیزل، پٹرول اور گیس، ان سب چیزوں کو ڈی لنک کر دیا ہے۔ یعنی اب جیسے دام بڑھے گا تو یہ کمپنیز خود بخود اس کے قیمتوں میں اضافہ کریں گے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے قیمتوں میں اضافہ کریں گے، اور دوسری یہ بھی ہے کہ جو سبسڈیز ہیں ان کو بھی یہ کٹ کر رہے ہیں، تاکہ فسکل بجٹ جو ہے ان کا ایک بیلنس بجٹ اگلے 5 سال میں یا 10 سال کے اندر دھیرے دھیرے آ سکے۔
ناظرین، افغانستان کے وزیر دفاع نے جہاں ایک طرف یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء ہونا چاہیے، وہیں غیر ملکی افواج کے مجرمانہ اقدامات کا ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
افغان وزیر دفاع کی جانب سے اپنے ملک سے قابض فوجیوں کے انخلاء کی درخواست کے ساتھ ہی افغانستان میں امریکی فوجیوں کی رسوائی اور مجرمانہ اقدامات کے نئے واقعات کا دفتر کھل گیا ہے. امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر جنرل جیفری سنکلیئر پر ناجائز جنسی تعلقات، ڈیوٹی کی ادائیگی کے دوران ہیجان آور تصاویر اور الکحل اپنے پاس رکھنے اور حکومت افغانستان کے کریڈٹ کارڈوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزامات لگائے گئے ہیں. افغانستان میں امریکہ کے ہیلی بورن ڈویژن کے سربراہ رہنے والے جنرل جیفری کو اب امریکہ کے براک چھاؤنی میں واپس بھیج دیا گیا ہے. چھاؤنی کے ترجمان کوئن آرتھا نے ان پر لگائے جانے والے الزامات کی تصدیق کی ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے جب افغانستان میں امریکی فوجیوں نے مجرمانہ سرگرمیوں کا ارتکاب کیا ہے. حال ہی میں ایک امریکی فوجی نے چھاؤنی سے نکلنے کے بعد صوبہ قندھار کے علاقے پنجوائی میں اندھادھن فائرنگ کر کے کم از کم 16 عام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جن میں 9 بچے بھی شامل تھے. یہ سب کچھ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب افغانستان کے عوام میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے جانے کے واقعے کے خلاف پہلے ہی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. تفریح کے طور پر افغان شہریوں کو قتل کرنا، ان کے اعضاء کاٹ لینا، زیادہ سے زیادہ عام شہریوں کو مارنے کے لیے شرطیں لگانا، لوگوں کے گھروں کو بموں سے اڑانا، نعشوں کی بے حرمتی کرنا، عام شہریوں کو جیلوں میں بند کرنا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا، افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کے مجرمانہ اقدامات کے محض چند ایک گوشے ہیں. اسی دوران افغان پریس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے پاس ایسے لاتعداد شواہد اور دستاویزی ثبوت موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 10 برس کے دوران افغانستان میں تابکاری ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال کیا ہے. امریکیوں کی جانب سے ڈپلیٹڈ یورینیم بموں کے استعمال کی وجہ سے سرطان جیسے موذی امراض پھیل رہے ہیں اور ناقص الخلقت بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکی فوجیوں کو عدالتی کارروائی سے استثنا حاصل ہونے کی وجہ سے افغانستان کی عدالتیں مجرم امریکی فوجیوں کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتی، جبکہ امریکہ اور برطانیہ کی عدالتیں بھی افغانستان میں اپنے اپنے ملکوں کے فوجیوں کے مجرمانہ اقدامات کو نظر انداز کر کے دراصل انہیں مجرمانہ کارروائیاں جاری رکھنے کی ترغیب دلا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکی فوج افغانستان میں مجرمانہ اقدامات کا ارتکاب کرنے والے اپنے فوجیوں کو نفسیاتی مریض قرار دیتی ہے تاکہ انہیں عدالتی کارروائی سے بچایا جا سکے. اسی بات کے پیش نظر افغانستان کے وزیر دفاع بسم اللہ محمدی نے ملک کی سینٹ کے اجلاس میں مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکی فوجیوں کو ان کے ملک سے چلے جانا چاہیے تاکہ افغانستان کے عوام کی مشکلات اور رنج و الم میں کمی لائی جا سکے.
ناظرین، صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 67ویں اجلاس سے اپنے پالیسی خطاب میں اہم ترین نکات پر روشنی ڈالی اور مختلف پہلوؤں پر انہوں نے بات کی. پروگرام میں ہم اس تقریر کے اہم نکات پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر حمید جمشیدی راز صاحب کو. خیر مقدم ہے پروگرام میں آپ کا.
شکر ہم خیلی تشکر ہوں
ڈاکٹر صاحب. اگر ہم ڈاکٹر احمد نژاد کی تقریر کی بات کریں تو اس پہ متعدد اہم نکات شامل ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان نکات پر یہاں گفتگو کریں. اب دیکھیں وقت جتنا ہمیں ملتا ہے. ڈاکٹر احمد نژاد نے ایک چیز یہ کہی کہ ایرانی قوم کا نظریہ ایک عالمی نظریہ ہے، ایرانی قوم ایک عالمی نقطۂ نگاہ کی حامل ہے. اس پر آپ روشنی ڈالیں، اس سے کیا مراد ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آقای دکتر احمدی نژاد از نگاه جهانی ملت ایران،
محمود احمدی نژاد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے مقدس اصول اور قرآن کریم کے مطابق اور رحمت للعالمین حضرت رسول رحمت، رسول عظمت و انسانیت، خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اصول یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب برابر ہیں، کالے میں اور گوروں میں، شمالی اور جنوبی میں، مشرقی اور مغربی میں کوئی فرق نہیں ہے، الا یہ کہ ان کے اعمال مختلف ہوں۔ انسان کا عمل خدا سے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی اس کا خدائی مرتبہ اعلیٰ تر ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا مقدس نقطۂ نگاہ یہ ہے، جو انسان کی فطرت کی گہرائیوں سے جس کا سرچشمہ ہے، جو اسی بنا پر وہ پوری دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ملت ایران نے کبھی بھی اپنے اقتصادی، فوجی، سیاسی اور دوسرے قسم کے جو مفادات ہیں اس کی فکر میں نہیں ہے، نہ دوسروں پر جارحیت کی فکر میں رہتی ہے، نہ دیگر اقوام کے عزت و ناموس پر اس کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ ملت ایران کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک طرح سے بہن اور بھائی ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، بنابری اگر کوئی کسی کو امتیاز ملنا چاہیے تو سب کو ملنا چاہیے، اگر آزادی ہو تو سب کے لیے ہونی چاہیے، اگر احترام، مہربانی اور عدالت ہو تو سب کے لیے ہو، نہ یہ کہ صرف چند طاقتور ملکوں کے لیے، اور وہ بھی کہ وہ زبردستی حاصل کریں۔ اس بنا پر ملت ایران اپنے دین کی اساس پر، اپنے پیغمبر کے بتائے ہوئے کی تعلیمات کی اساس پر، قرآن کی تعلیمات کی اساس پر تمام نوع انسانی کی بھلائی چاہتی ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو چونکہ ہم نو سمجھتی ہے، اس لیے یہ جو بھی بات کرتی ہے ملت ایران وہ پوری دنیا کی بات کرتی ہے۔
اپنی تقریر میں ایک بات یہ کہی کہ اگر آزادی اظہار خیال کے نام پر دینی مقدسات کی توہین کی اجازت دینے کے بجائے سامراجی اور صہیونی پالیسیوں پر تنقید کی آزادی دی جاتی تو ذرائع ابلاغ زیادہ آزادانہ عمل کرتے اور اطلاع رسانی کے اپنے فریضے پر زیادہ بہتر طور پر عمل کرتے۔ کیا کہیں گے آپ؟
بلے، دقیقاً سوال بسیار مهم است،
بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، قانون دانوں کے نقطۂ نگاہ سے کوئی بھی حق ایسا نہیں ہے جو لامحدود ہو، ہر حق کے لیے کچھ حدود معین ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آزادی اظہار انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی سعادت کے لیے، انسانیت کو بلند کرنے کے لیے مد نظر رکھی گئی ہے۔ انسان جو زمین پر خدا کا جانشین ہے اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے، آزادی اظہار کا مطلب مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ دوسروں کے ثقافتوں اور دوسروں کے اقدار کی توہین کریں۔ آپ دیکھیے کہ ابتدائی ترین انسانی معاشرے سے لے کر مقدس ترین، پیش رفتہ ترین معاشرے تک، ہر جگہ ثقافت، تہذیب مقدس، محترم ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اپنے درجے سے کتنا نیچے گر جاتا ہے کہ دوسری قوم کی ثقافت اور اس کی مقدس اقدار کی توہین کرے، یہ ایک طرح سے خیانت ہے۔ آپ دیکھیں، جارحیت، زیادتی اور تہمت کسی بھی قوم کی تہذیب کے تئیں، یہ علم، اخلاق، انسانیت اور شرف کے نقطۂ نگاہ سے قابل قبول نہیں ہے. بنابراین آزادی اظہار کا مطلب یعنی وہ آزادی ہے جو انسانیت کی خوش بختی اور اس کی سعادت کا باعث بنے, نہیں کہ کچھ بیمار قسم کے لوگ آئیں اور اپنی جہالت کی بنا پر, اور انہوں نے پہلے سے جو اپنی جہالت کی بنا پر جو کچھ طے کر لیا ہے وہ اس کی بنا پر بہترین مخلوق خدا, خدا کے عظیم ترین پیغمبر کی توہین کرے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح پیغمبر ہیں جیسے حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں. ان پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت عیسیٰ بھی محترم ہے, حضرت موسیٰ بھی محترم ہے. پیغمبروں کی توہین جو ہے وہ آزادی اظہار نہیں ہے. آپ آزادی اظہار کی بات کر رہے ہیں تو بحرین کے عوام کسی کی توہین کر رہے ہیں, افغانستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یمن کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, عراق کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, عرب اسپرنگ, بیداری اسلامی, آپ دیکھیں کہ یہ خود مغربی دنیا میں عوام کیا کہہ رہے ہیں. تو آزادی اظہار, آپ ہر جگہ جو ہے وہ آزادی اظہار کے قائل نہیں ہیں. آپ سب کو آزادی اظہار دینا نہیں چاہتے. ایک جگہ تو جو ہے وہ آزادی اظہار آپ دیتے ہیں توہین کے لیے, لیکن اپنا حق مانگنے کی آزادی آپ نہیں دیتے ہیں. آپ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے. ان لوگوں کو مارا جاتا ہے اور ان کی آواز بھی کسی دنیا والوں کے کانوں تک پہنچنے نہیں جاتی ہے. بموں کے دھماکے یہ شام میں اور عراق میں اور مختلف اور لیبیا میں اور دوسری جگہوں پر یہ دہشت گرد جو بم کے دھماکے کر رہے ہیں, یمن میں, افغانستان میں, پاکستان کے ایک حصے میں امریکہ کے جو ڈرون طیارے آ کے بمباری کر رہے ہیں, یہ کیا یہ بھی آزادی اظہار کا حصہ ہے؟ مجھے افسوس ہے, یہ جو دو ڈول اسٹینڈرڈ ان کے دورے میں آ رہے ہیں ان کے بڑی حکومتیں, بجائے اس کے کہ دنیا کے اقوام میں اپنی جگہ بنائیں اور عدالت اور انصاف کی بات کریں, تشدد سے کام لے رہے ہیں, زور زبردستی کی بات کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں.
ڈاکٹر جمشید راز صاحب, اقوام متحدہ کے ڈھانچے پر ڈاکٹر احمد نژاد نے بھی اپنی تقریر میں گفتگو کی اور تنقید کی, دیگر رہنماؤں نے بھی اس پر تنقید کی. کچھ کو میں نوٹ کر کے لے آیا ہوں. ڈاکٹر احمد نژاد کا کہنا تھا کہ اگر سلامتی کونسل پر چند طاقتوں کا تسلط نہ ہوتا تو یہ ادارہ آزادانہ عمل کرتا اور اپنے فریضے پر اپنے فریضوں کو پورا کرتا. ایک بات, سوڈان کے صدر نے, زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے نے کہا کہ سلامتی کونسل کے اندر جنگ کی کبھی ختم نہ ہونے والی بھوک ہے, ایک ایسی جنگ کی بھوک جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ چیز انہوں نے سلامتی کونسل کے بارے میں کہی جس کا کام قیام امن ہے پوری دنیا میں, امن قائم کرنے کا فریضہ اس ادارے پہ ہے.
متشکرم,
شکریہ جناب, بہت اچھی, بہت اہم بات ہے. اور میرے نقطۂ نگاہ سے, میں جو ایک معلم ہوں اور 60 سال سے کچھ زیادہ میری عمر ہے, قابل غور ہے یہ سوال. تین چار نکات کے کا میں ذکر کروں گا اس سلسلے میں. آپ دیکھیں, 1946 میں جب اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے پیچھے بہترین افکار, بہترین نظریات تھے, بنو انسان کے خیرخواہ لوگ تھے جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی تاکہ عالمی جنگوں کی تکرار نہ ہو. آپ دیکھیں کہ مثلا کہ بلا وجہ کے لیے ناکاساکی اور ہیروشیما پر جو ہے وہ بمباری نہ ہو, 270,000 افراد ایک گھنٹے کے اندر ختم ہو گئے، دسیوں لاکھ لوگ بلا وجہ نہ مارے جائیں۔ اقوام متحدہ کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا کہ جنگ، لڑائی، جارحیت اور دوسروں پر تسلط کی روش سے دنیا آزاد رہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی تشکیل اس لیے کی تھی کہ کمزوروں کی حمایت کی جائے۔ یہ ایک مقدس ادارہ ہے، قابل احترام ادارہ ہے، اور اقوام متحدہ کے اندر اقوام متحدہ کا ایک مضبوط اور اجرائی بازو سلامتی کونسل ہے۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ایسی کونسل ہونی چاہیے کہ جو دنیا میں امن و سلامتی قائم کرے، یعنی غلط قسم کی جنگوں کو روکے، نسل کشی کو روکے، جارحیت کو روکے، زور زبردستی کو روکے، اقوام کی دولت و ثروت کی غارت گری کو روکے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کے آخری سوال کا جواب دوں، میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سلامتی کونسل ان عناصر کے علاوہ بے معنی ہے۔ سلامتی کونسل ایک اصطلاح ہے۔ اگر عناصر انسانی اس کونسل پر حکم فرما نہ ہو تو یہ بے معنی ہے۔ سلامتی کونسل پر جو مسلط عناصر ہیں، آپ دیکھیں ان میں ایک دو کو چھوڑ کر سب ایسے ہیں کہ جنہوں نے جنگ افروزی کی ہے، جو عسکریت پسندی ان کے اندر رہی، یہ سب کچھ اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے تھے، یہ کینہ پرور عناصر ہیں۔ میں چند مثال پیش کرنا چاہوں گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ملک اپنے آپ کو دوسرے ملکوں کا مالک سمجھتا ہے، وہ دنیا کو ایک عالمی ولیج کہتا ہے اور خود کو اس عالمی ولیج کا حاکم سمجھتا ہے، یہ آ کے اذائیں دے کر تشدد کے ذریعے لوگوں کو مار ڈالتا ہے۔ اب گوانتانامو کی جیل کو دیکھ لیں، یورپ کے خفیہ جیلوں کو دیکھ لیں، بوسنیا ہرزگوینا پر نظر ڈالیں، اور یہ شمالی افریقہ میں خود ایران میں جو 8 سال تک جو قتل عام ہوا، جنگ مسلط کی گئی، ایران کا قصور کیا تھا؟ ایران نے انقلاب کیا تھا۔ ایران جو ہے یہ ایک ثقافتی انقلاب تھا، یہ انقلاب تہذیب کا انقلاب تھا، یہ انقلاب جو ہے یہ قتل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی کچھ خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کی ایران میں رعایت نہیں کی جا رہی ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت اس ظلم کے مقابلے میں خاموش نہ رہے جو جیسے مثلا فلسطینیوں پر ہو رہا ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہولوکاسٹ ہوا، تو ہولوکاسٹ کہاں ہوا؟ یورپ میں، کس ملک میں؟ جرمنی میں، اور اس کے بعد پھر اب آپ بتائیں کہ اس کا تاوان کس سے لیا جا رہا ہے؟ فلسطین؟ کچھ لوگ آتے ہیں، ہولوکاسٹ کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہزاروں میل دور ایک سرزمین کے لوگ جن کی علامت زیتون ہے، زیتون دوستی اور اخلاص کی علامت ہے، وہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا جائے، ان پر ظلم کیا جائے؟ فلسطین، فلسطینیوں کا ظلم کیا؟ فلسطین، فلسطینیوں کا قصور کیا تھا؟ یہ سہونزم جو نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مسلمان ہیں، کسی خدائی دین کے پیرو نہیں ہے، یہ ایک پارٹی ہے، ایک جماعت ہے، یہ نازیوں کی طرح کی ایک جماعت ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ اقوام متحدہ جس کام کے لیے تشکیل پایا ہے اور دنیا کے تمام ممالک اس کے رکن بن جاتے ہیں کہ اس کا جو برابری اور مساوات اس کا فریضہ ہے، اب اس کی کوشش صرف یہ ہو کہ کسی ایک علاقے میں جنگ بھڑکائی جائے اور ایک جعلی حکومت کی حمایت پر منحصر؟ کیا یہ اقوام متحدہ اپنے فریضے پر عمل کرنے میں کامیاب رہا؟ نہیں، بالکل کامیاب نہیں رہا۔ اسی بنا پر ایران کے صدر مملکت یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے دنیا والوں، جو آپ اقوام متحدہ کے رکن ہیں، یہ اقوام متحدہ جس کا ایک اہم بازو سلامتی کونسل ہے، سلامتی کونسل اپنی حدود سے نکل چکی ہے، اپنے فرائض سے ہٹ گئی ہے، اپنے فرائض پر عمل نہیں کر رہی ہے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ بجائے اس کے کہ ظالموں کو اور تشدد کرنے والوں کو سزا دے، مظلوموں پر کو پینلائز کرنا چاہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، لہذا یہاں پر اصلاح ضروری ہے، اور یہاں پر ایسی تبدیلی آنی چاہیے کہ یہ ادارہ اپنے اخلاقی اور انسانی فریضے پر عمل کرے۔
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے آج کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ صدر جمہوریہ ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے اپنی تقریر میں انتہائی اہم نکات کی جانب اشارہ کیا۔ اقوام متحدہ کے ڈھانچے میں تبدیلی اور اصلاح کا نقطہ ایسا تھا جس پہ متعدد رہنماؤں نے تاکید کی۔ تاہم جیسا کہ ڈاکٹر جمشیدی راز صاحب نے کہا، اقوام متحدہ کی اصلاح کس طرح سے ہو، صرف یہ نہیں کہ چند اس میں مستقل سیٹوں کا اضافہ ہو جائے، بلکہ اس طرح کی تبدیلی ہو کہ وہ اپنے بنیادی اور اصلی فرائض پر عمل کر سکے۔ ناظرین، اگلی ملاقات اور اگلی گفتگو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔